السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کی اہمیت اور ساتھی میں زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم زکوٰۃ کی اہمیت کا چیپٹر پڑھ رہے تھے اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر 36 ہے اور مسئلہ نمبر 14 ہے. تھوڑی طویل حدیث ہے اس لیے ہم بیچ بیچ میں سے اس کا ترجمہ بھی ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے. جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى بدا الله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. قد قدرني الناس، قال فمسحه فذهب عنه فأوتي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال وأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأوتي ناقة أشرها فقال يبارك لك فيها. ابو هريرة رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ کوڑھی کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا. پھر فرشتے نے کوڑھی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائے. جو راوی ہیں اسحاق ان کو شک ہے کہ یہاں پر فرشتے کے پوچھنے پر کوڑھی نے جو جواب دیا تھا اونٹ کہا تھا یا گائے کہا تھا، لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی وہاں پر پہلے والے نے اونٹ کہا، دوسرے والے نے گائے. کوڑھی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. ٹھیک ہے، یہ پہلے والے شخص کا معاملہ ہے. اور پہلا والا شخص کیا تھا؟ کوڑھی تھا. کوڑھی مطلب جو جسم پر آپ نے دیکھا ہوگا نشانات سے آ جاتے ہیں، اسکن کی جو بیماری ہوتی ہے. وآت الاقرا فقال ای شیء احب الیک، وآت الاقرا فقال ای شیء احب الیک، قال شعر حسن ويذهب عني هذا وقد كذرني الناس، قال فمسحه فذهب وأوتي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. ٹھیک ہے، کوڑھی کا تو معاملہ ہو گیا تھا، وہ دوسرے شخص کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، گنجا مطلب جس کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں، اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے. فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے. بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. وآت الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فقال فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی, یعنی دیکھنے کی صلاحیت. فرشتے نے کہا, تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں. اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی. پس بچے لیے کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے, یعنی کیونکہ سب کو حاملہ اونٹنی اور گائے اور اس طرح کی چیزیں دی گئی تھیں, تو ان سب نے بچے لیے کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے, رندھے نے بکری کے, جس سے کوڑھی کے لیے ایک جنگل اونٹ سے بھر گیا. حدیث دیکھیے. ثم انہ ات الابرص فی صورته وهیئته فقال رجل مسکین تقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک اسألک بالذی اعطاک اللون اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ علیہ فی سفری فقال له ان الحقوق کثیرۃ فقال له کأنی اعرفک الم تکن ابرص یقذرک الناس فقیرا فآتاک اللہ فقال لقد ورثت لکابر ان کابر فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت وآت الاقرأ فی صورته وهیئته فقال له مثل ما قال لہذا فرد علیہ مثل ما رد علیہ هذا فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت. اب ان کے پاس تو جانور بہت بڑھ چکے تھے, یعنی سب کے پاس بچے ہو گئے اور وہ مال بہت بڑھتا گیا, اور گائے کے بچے ہوئے, اونٹ کے بچے ہوئے اور بکری کے بھی بچے ہوئے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھے. بس بچے لیے کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے, رندھے نے بکری کے, جیسے کوڑھی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا, گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا, اور رندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر کچھ عرصہ بعد فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آ کر کہا, غریب آدمی ہوں, سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا, اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے. میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ, جسم اور مال دیا ہے. ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ سکوں. اس نے کہا, حقدار بہت ہیں, یعنی خرچ زیادہ ہے اور مال کم ہے. فرشتے نے کہا, میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, اور تو غریب تھا, اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اور مال دیا. اس نے کہا, مجھے تو یہ مال و دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے. فرشتے نے کہا, تو جھوٹا ہے, اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑھی سے کہا تھا. گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا. فرشتے نے کہا, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. وآت الاعمى فی صورته فقال رجل مسکین وابن سبیل وتقطعت به الحبال فی سفری فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک اسألک بالذی رد علیک بصرک شاة اتبلغ بها فی سفری فقال قد كنت اعمى فرد اللہ بصری وفقیر فقال اغنانی فخذ ما شئت فوالله لا اجهدک اليوم بشيء اخذته للہ فقال للہ فقال امسک مالک فانما ابتلیتهم فقد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور کہا, غریب مسافر ہوں, سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا, آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے. تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی ہے. ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں. اندھے نے کہا, بے شک میں اندھا تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی, بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے. اللہ کی قسم, آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہے. فرشتے نے کہا, اپنا مال اپنے پاس رکھ, حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا, بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بیسیکلی اس میں تین لوگوں کا ذکر ہے, اور بتانا مقصود یہ ہے اس حدیث سے, اور یہ بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ ہے, اور وہ ہمیں اس لیے بتایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں بتایا کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں. اور اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو آزمایا بھی جاتا ہے. بعض اوقات اس کو بہت سارا مال دے کر آزمایا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے پورا مال واپس لے کر اسے آزمایا جاتا ہے, اور بعض اوقات مال دے کر اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ مال ہو, اولاد ہو, صلاحیتیں ہوں یعنی ٹیلنٹ وغیرہ, یا وقت ہو, یا جو بھی چیز ہمارے پاس ہے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بطور نعمت, تو کبھی اس کے اوپر فخر اور غرور نہ کریں, اس کو اپنی ذاتی محنت سے حاصل کیا ہوا نہ سمجھیں, بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. ہمیشہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جو میرے پاس ہیں, دراصل یہ بطور آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. تو یہاں پر اس حدیث میں دراصل وہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان اس قدر ناشکرا ہے اور جھوٹا ہے کہ جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ بالکل اپنا پرانا وقت فراموش کر دیتا ہے. اسی لیے اپنے پرانے وقت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے کیا تھے اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم کتنے غنی ہیں. چاہے وہ مال کے تعلق سے بات ہو, چاہے وہ علم کے تعلق سے بات ہو, چاہے وہ اولاد کے تعلق سے ہو. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو پہلے مال نہیں دیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مالدار ہو گیا, تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرے, یہ نہ کہے اور اپنی کالر کھڑی نہ کرے کہ یہ تو مجھے میرے کمال سے ملا ہے, میری صلاحیتوں کی بنا پر ملا ہے. آپ کو یاد ہوگا قارون کے بارے میں پڑھا تھا, جب قارون سے لوگوں نے کہا, اس کی سواری بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ نکلی اور کنجیاں لیے وہ جا رہا تھا, ایک بڑی جماعت اس کی, لوگوں نے کہا کہ اپنے مال میں سے اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو. اس نے کہا کہ یہ تو مجھے میری محنت کی بنا پر ملا ہے, میرا اس میں کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. جب وہ پہنچا اپنی دولت کے ساتھ اور اس دولت سمیت وہ زمین میں دھسا دیا گیا قارون, اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آ سکی اور کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کو وہاں پہنچا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں مستحقین کا حق آلریڈی موجود ہے. جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مسکین کو اس کا حق دو, یتیم کو اس کا حق دو, رشتہ داروں کو, والدین کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کمائی ہے یا ہمارا جو مال ہے اس پر صرف ہمارا اپنا حق ہے یا ہمارے اپنے بچوں کا بس, لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے مال میں غریبوں کا, مسکینوں کا, رشتہ داروں کا, یتامہ کا, سب کا حق ہے اور وہ ہمیں ضرور نکالنا چاہیے, ادروائز وہ مال پورا کا پورا ہبت ہو جائے گا. تو یہاں پر دراصل زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے, یعنی اس میں سے غریبوں کا بھی حق ہے اور غریبوں کا بھی حصہ ہے, اس کو نکال دینا ہی بہتر ہے ورنہ پورا کا پورا مال ضائع ہو جائے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیں دیدہ دلیری وہ دونوں کی, کہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ہماری محنت کا کمایا ہوا ہے اور مال کم ہے اور خرچ زیادہ ہے. آج ہمارا جملہ بھی یہی ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا, کتنے کہ کیا کریں, پورا ہی نہیں پڑتا ہے, ہماری ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی ہیں, تو دیں کیسا. اگر ضرورتیں بہت بڑھا لی ہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا بتائیں. ہم نے اپنی ضرورتوں کو اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے بچتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے ہمارے لیے پورا پڑے نہ پڑے, ہم کو اس میں سے ضرور اپنے رشتہ داروں کا, مسکینوں کا حق نکالنا چاہیے. اور جب اگر کوئی اللہ کے نام پر ہم سے مانگے, مدد طلب کرے, تو ضرور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو تیسرا شخص تھا جو کہ نابینا تھا, سبحان اللہ کتنا پیارا اس کا جواب ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جو تو اللہ کے لیے لینا چاہے, تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے. کتنا بڑا دل تھا نا اس کا, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مجھے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے, میرا ذاتی کمال نہیں ہے, میں تو نابینا تھا اور اللہ تعالی نے مجھے یہ مال دیا. اس نے کہا کہ جو چاہے لے لے, اور اس کا مال اس کو واپس لوٹا دیا گیا, لیا نہیں گیا اس سے. اصل چیز کیا تھی؟ آزمائش تھی. تو ہمارے مال میں رشتہ داروں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, سب کا حق موجود ہے, لہٰذا اسے ضرور ادا کرنا چاہیے. پھر زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے. وعن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مانع الزکات یوم القیامت فی النار، رواہ الطبرانی، حدیث حسن. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نہیں، آپ دیکھیں کہ زکات نہ دینے کی وجہ سے جہنم کی آگ اسے چھوئے گی. زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، رواہ الطبرانی، حدیث حسن. زکات ادا نہ کرنے والے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اوپر کی حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجیے. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی وہی والا معاملہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت لوگ اپنا مال نہیں نکالیں گے تو پھر پورا معاشرہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گا. اور آج ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اکثر لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں. ابھی بیچ میں آٹے کی کمی ہو گئی تھی، پھر شکر کی کمی ہو گئی، اور اسی طرح سے آئے دن مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتے رہتی ہے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آیت کردہ فرائض سے کوتاہی برتیں، پیچھے ہٹیں، تو کچھ نہ کچھ ایسے عذاب اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. تو قحط سالی بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے. زکات ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والواشمتی والمستوشمتی ومانع الصدقۃ والمحلل والمحلل لہ، رواہ الاصبحانی، حدیث حسن. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی، نیز بال گوندھنے، گندوانے والی پر، زکات ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نگلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. یہ اصبہانی نے اسے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، اور حسن حدیث دراصل صحیح کا درجہ رکھتی ہے. اب دیکھیں ایک ہی حدیث میں کتنی ساری چیزیں ہیں کہ سود کھانا اور کھلانا، کیونکہ ایکچولی جو فضا پروان چڑھتی ہے زکات نہ دینے پر وہ سود ہی کی فضا پروان چڑھتی ہے. انسان کے اندر حرص، حوث، بخل، لالچی اور یہ ساری رذیل اس کے اندر خصلتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک طرح سے دیکھ رہے تو پورے معاشرے میں سیلفشنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بس خود کی ذات تک اپنی تمام ضروریات کو محدود رکھنا، خود کی ذات پر خرچ کرنا، دوسروں کو فراموش کر دینا. اور جب معاشرے میں اس طرح کی سوچ پروان چڑھنے لگے تو وہ معاشرہ بہت بری طرح تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی، اور اس کے علاوہ بال گوندھنے اور گندوانے والی پر. یہ پہلے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ لوگ جیسے کہ بھویں تراشنا کہتے ہیں جس کو، وہی آئے گا، کیونکہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے جو عربی کا لفظ ہے وہ آپ دیکھیں، ولواشمتی ولمستوشمہ، اور یہ اسی کے لیے آیا ہے کہ بھویں تراشنا. اور اس کے علاوہ زکات ادا نہ کرنے والے پر تو وہ بھی لعنتی ہیں، یعنی جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ان پر بھی لعنت کی گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بھی لعنت کی گئی تھی، یا وہ لوگوں پر جو کہ کتاب کا کچھ حصہ تو سنا دیتے تھے اور کچھ حصہ چھپا دیتے تھے. اور اس کے علاوہ حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. یہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے جو نئے لوگ سن رہے ہوں، اور ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلم پرسنل بورڈ پر وہ لوگ آبجیکشن لے رہے ہیں، اور طلاق ثلاثہ یعنی تین طلاق ایک مجلس میں، اس پر بہت زیادہ آبجیکشن لیا جا رہا ہے اور اس بات کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. بہرحال جو ہمارے یہاں پر پرابلمس ہیں اس کو ہمیں واقعی میں ڈسکس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس پر کھل کر معاشرے میں گفتگو کرنی چاہیے کہ جو مسائل ہمارے سامنے آج آ رہے ہیں ہماری امت کی طرف سے، ہمارے مسلم معاشرے میں، خصوصاً ہندوستان میں، کہ جو ایک مجلس میں تین طلاق کا معاملہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں نکالنا ہوگا. اور یہ حلالہ دراصل اسی وجہ سے پروان چڑھتا ہے. حلالہ وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی غصے میں آ کر یا چھوٹی سی بات پر، اب طلاق دینے کے پانچ منٹ کے بعد ہی یا ایک گھنٹے کے بعد ہی وہ انتہائی پچھتاتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، یہ میں نے غصے میں کیا کر دیا، اور اس بنا پر پھر اب وہ ہیلے بہانے تلاشتا ہے اور الگ الگ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ بیوی کسی طرح سے اس کی بیوی ہو جائے جسے اس نے طلاق دے دی ہے، اور پھر وہ حلالہ کرواتا ہے، کسی شخص کو وہ ہائر کرتا ہے پیسے پر کرائے سے، کہتے کہ تم میری بیوی سے ایک رات کے لیے شادی کرو، میاں بیوی کا تعلق قائم کرو، دوسرے دن اس کو طلاق دے دو، اور پھر تیسرے دن یہ خود نکاح پڑھوا لیتا ہے اس سے، اپنی بیوی سے، اور اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو حلالہ نکالنے اور نکلنے والے دونوں پر بھی لعنت ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تو حلالہ جو نکالتے تھے، یعنی جو شخص کو حلالے کے لیے ہائر کیا جاتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے سنگسار کر دینے کی سزا مخصوص کی تھی، یعنی جو زنا کی سزا ہے وہ سزا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے مخصوص کی تھی، کیونکہ یہ زنا ہی ہے ایکچولی حلالہ۔ تو بہرحال ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ساتھ انہی لوگوں کے شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کے رسول نے اور سب نے لعنت فرمائی، یعنی سود کھانا، کھلانا، گواہی دینا، کتابت کرنا یا بال بنانا، گوندھنا اور حلالہ نکالنا اور نکلوانا، یہ سب لعنت والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اسلامی نظام کو فالو کرنے والے بنیں، تاکہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ جیسے آج ہی ایک سوال آیا تھا کہ ایک شخص ہے جو کہ کماتا ہے لیکن بہت کم اس کی کمائی ہے، اس کی آمدنی اپنے بال بچوں کے لیے پوری نہیں ہو پاتی، بہت غریب لوگ ہیں، خود کا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کو جو انٹرسٹ کی رقم ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلمان تو وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے اور وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، تو یہ تو حرام کمائی ہے، ایکچولی حرام چیز ہے سود کی رقم۔ تو یہ سود کی رقم جو کہ پہلی بات تو سود سے، فکس ڈپازٹ سے یا سود کے ساتھ رکھنا بینک میں رقم کو، یہ ناجائز ہے ہر طرح سے۔ اور اگر کسی نے پہلے لا علمی میں رکھ لی تھی اور اب اس کا سود آ گیا ہے اس کے ہاتھ میں، تو یہ سود کی رقم ون ٹو ون بیس پر کسی مسلمان کو تو بالکل نہیں دی جائے گی اس کی ذاتی ضروریات کے لیے، یعنی کھانے پینے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے۔ کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر آج آپ اس کو سود کی رقم دیتے ہیں تو پھر اس طرح سے تو ایک مسئلہ جو ہے، یعنی سوری، ایک دروازہ کھل جائے گا نا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ سود کی رقم سے فائدہ تو ہو رہا ہے مسلمانوں کو، تو لہٰذا سود لو اور خود نہ استعمال کرو، غریب لوگوں کو دے دو۔ لیکن علماء کرام اسٹرکٹلی اس کے اوپر پابند ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو حرام مال جس سے ہمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، وہ حرام مال آپ کسی اور کو، کسی مسلمان کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ کیا وہ حرام مال سے اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اور حرام مال سے پرورش پایا ہوا جسم تو آگ میں جانے والا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اسی بنا پر سود کی رقم جو کہ ملتی ہے، جو آپ لینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن پھر بھی مل جاتی ہے، کیونکہ بینک میں جو رقم رکھی جاتی ہے اس پر آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات سود آتا ہے، تو آپ ایسا کریں، اس سود کی رقم کو کسی غیر مسلم کو، غریب کو، بغیر اجر کی نیت سے یا تو دے دیں یا پھر مسلمانوں کے فلاحی کام کروا دیں۔ جیسے مسلمانوں کے محلوں میں اگر روڈز نہ ہوں، کچھ مسلمان بستیاں ایسی ہیں جہاں پر پورے مسلمان ہیں اور وہاں کی عورتیں، بچے سب، ان کے لیے واش روم کا انتظام نہیں ہے، وہ ایسے کھلے میں یا تو نہاتے ہیں یا کھلے حصے میں جا کر وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو ان کے لیے واش روم ایسے ہم بنا دیں جس کی بنا پر پردے کی پابندی ہو، خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، تکے اور وہاں پانی کا انتظام کر دیں۔ تو یہ پیسہ مسلمانوں کے بھلے ہی فلاحی کاموں میں آپ کراہت کے ساتھ، بغیر اجر کی نیت سے، اجر تو کوئی نہیں ملنے والا اس کے اوپر، آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں، یعنی جس میں ون ٹو ون بیس پر آپ کو کسی کا احسان نہ ملے، یعنی آپ نے کسی کی مدد کی ڈائریکٹ، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا تو احسان مند ہو ہی جائے گا نا، کم از کم آپ کو دیکھ کر وہ سلام تو کرے گا ہی۔ تو یہ سود والی رقم اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے ہیں ڈائریکٹ، اس کو کھانے پینے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے، اس کی اسکول کی فیس کے لیے، تب بھی یہ بالکل کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، ایسی جگہ آپ کی رقم خرچ ہوئی ہے کہ نہ آپ جانتے ہو کہ کہاں خرچ ہوئی ہو، نہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں خرچ ہوئی ہو، وہ بھی کھانے پینے پر نہیں، اس صورت میں اس کو غیر مسلموں کے حوالے کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے مسلمانوں کی کوئی فلاح اور بہبود کے کاموں میں خرچ کر دے، لیکن آئندہ کبھی سود نہ لے، یہ اپنی رقم بینک میں اس تعلق سے نہ رکھے یا اس نیت سے نہ رکھے کہ اس کے مجھے ڈبل ملیں گے، نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سود سے بچائے، سود کی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی قباحتیں ہیں، سود کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے دیکھا جائے تو. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ سود کی لعنت سے ہم سب بچیں، کم از کم مسلمان تو بچیں. غیر مسلموں کا سمجھانا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن مسلمان جن کی شریعت میں سود جائز ہی نہیں ہے، وہ لوگ کیسے سود کو فالو کر سکتے ہیں، سود سے رقم لے سکتے ہیں، سود سے رقم دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے مسلم معاشرے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو سود کی لعنتوں سے بچائے، ہم کو ان تمام کاموں سے بچائے جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات بھی ہم دیتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں، ہمارے مال میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہمیں حاصل ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.